تھی افغانستان کے اندر صدر کارزئی کی, اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ گیپ کہیں برج اپ ہو رہا ہے, کیونکہ یہاں پہ یہی زیادہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ فاصلے, وہ خلیج نسبتاً کم ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے اس دورے سے؟
آپ نے درست فرمایا, یہ جو آج کل سچویشن اور فضا چل رہی ہے درمیان پاکستان اور افغانستان, یہ ایک بڑی تھری ڈائریکشن میں چیزیں موو کر رہی ہیں, اور لگتا ایسی ہے کہ اب دونوں مملکتیں اس پوائنٹ پہ پہنچ چکی ہیں کہ انہوں نے سیکیورٹی کا بندوبست ایک ریجنل سفیر میں کرنا ہے. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک خوشائن بات ہے, اور یہ مستقبل کی ایک اچھی نشانی ہے, اور اس سے اچھے سیکیورٹی کے جو ڈیسیژنز ہیں وہ ابھریں گے اور ہمارے سامنے آئیں گے.
جی ایاز وزیر صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ اور خیر مقدم. آپ اس دورے کو کیسے انالائز کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو پچھلی انتظامیہ کی لیگیسی تھی صدر کارزئی کی, اس میں آپ کیا فرق دیکھ رہے ہیں اشرف غنی کے اس دور میں, خاص طور پہ جب ہم بات کریں واشنگٹن اور کابل کے تعلقات کی؟ تو
دیکھیے, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں اور اس حکومت میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ کارزئی صاحب کے آخری دنوں میں ان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی خاصے کشیدہ ہو گئے تھے اور پاکستان کے ساتھ بھی ہو گئے تھے, بلکہ آخری تقریر میں تو انہوں نے دونوں کا نام لے کے افغانستان کے قضیہ کا سارا بوجھ انہیں کے اوپر ڈالا کہ یہ دونوں ملک افغانستان میں یہ مسئلہ حل ہی نہیں کرانا چاہتے. اور اگر یاد ہو تو انہوں نے وہ سیکیورٹی ایگریمنٹ بھی سائن کرنے سے انکار کیا تھا, تو اشرف غنی صاحب نے سب سے پہلے وہ ایگریمنٹ سائن کر لیا امریکہ کے ساتھ, اور اس کے بعد سب سے پہلا دورہ چین کا کیا نیبر کنٹریز میں, پھر پاکستان آئے, شروعات اپنے نیبر کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے سے کر لیے, تو پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر چل پڑے, اور امریکہ کے ساتھ بھی اس کی انڈرسٹینڈنگ اور تعلقات بہتر سمت میں جا رہے ہیں. اب یہ اس کا جو دورہ ہے, میں سمجھتا ہوں یہ اس کا پیک ثابت ہوگا یا ہونا چاہیے, لیکن اس میں جو ابھی آپ نے افواج کے رہنے کی بات کی, اس کو اگر دیکھے تو اشرف غنی صاحب کے لیے یا اس کی حکومت کے لیے تو بہتر ہے کہ امریکن وہاں رہیں اور ان کو تقویت دے مخالفین کے خلاف, لیکن اگر مخالفین کے اینگل سے دیکھ لے تو ان کا تو یہی ایک بڑا آبجیکشن تھا کہ ہم بات چیت تب کریں گے جب ہماری سرزمین سے باہر کی قوتیں نکل جائیں. تو اب اگر وہ ٹھہرتے ہیں تو طالبان کی ریزرویشن ہے, وہ مزید زیادہ ہو جائیں گی, اور اگر جاتے ہیں تو پھر اشرف غنی صاحب کی حکومت کمزور پڑے گی. تو یہ ایک گیپ سا ہے, لیکن اس کو کور کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں جتنی جلدی وہ کسی طرح طالبان کے ساتھ ریکنسیلیشن یا انڈرسٹینڈنگ کی طرف بڑھے اور ان کو پہنچے تو اس کے لیے بہتر ہو.
جی آپ نے یہ بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے خالد عزیز صاحب, پولیٹیکل نیگوسیشن افغان طالبان کے ساتھ, ان کا ایک تھرو آؤٹ یہ موقف رہا ہے کہ جب تک انٹرنیشنل فورسز افغانستان کی سوائل پہ موجود ہیں ہم بات نہیں کریں گے, اور اگر یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے اور وہ بھی افغانستان کی اپنی حکومت اور انتظامیہ کی خواہش پہ, تو وہ طالبان جن کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ انگیج کرنا چاہ رہے ہیں یا کر سکتے ہیں کسی لیول پہ, کیا اس کو کوئی دھچکا پہنچ سکتا ہے ان کوششوں کو؟
دیکھیں جی, یہ جو سلسلہ ہے کہ جی جو انٹرنیشنل سیکیورٹی کور ہے وہ ختم کیا جائے اور باہر کی جو فورسز ہیں جی وہ نقل مقامی کریں افغانستان سے, اس سے اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک بڑا اینگل انوالوڈ ہے, وہ یہ ہے کہ اگر یہ فورسز نکلتی ہیں تو اشرف غنی صاحب اور ان کی حکومت کی جو اتھارٹی ہے وہ کمزور ہوتی ہے. اگر وہ کمزور ہوتی ہے تو وہ دوسری سائڈ جو ہے وہ طاقت میں آتی ہے, اور وہ ایک ایسی سچویشن رد عمل میں آئے گی جس کا نقصان گورنمنٹ کو ہوگا. لہذا میری نظر میں اگر حکومت افغانستان میں نیگوشیٹ بھی کرنا ہے تو اس بیلنس کو اپنی فیور میں رکھ کے بات کریں گے, تو لہذا اگر اس صورتحال کو آپ دیکھیں تو اشرف غنی صاحب کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے سوائے یہ کہ اپنی سیکیورٹی صورتحال جو ہے اس سے تسلی بخش رکھیں اور اسے سیکیور رکھیں, اور یہ جو بات چیت کر رہے ہیں میرا خیال اس کی طرف ایک اشارہ ہے, اور ریکنسیلیشن جو ہے نہایت ضروری ہے, لیکن ریکنسیلیشن کیسے ہوگی وہ جو ہے وہ ایک نیگوسیشن کی بات ہے اور یہ آپس میں مل جل کے ہی اس کا فیصلہ کرنا پڑے
جی. کوئکلی زیادہ یہ بتائیے گا ایاز وزیر صاحب, صدر غنی کانگریس سے خطاب کرنے جا رہے ہیں, متوقع طور پہ وہ کن ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گے اور وہ کس نوعیت کا تعاون چاہیں گے امریکہ سے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے؟ کیا کہہ سکتے ہیں آپ نے آج کے خطاب میں؟ وہ
دیکھیے, میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک تو یہ اشورنس دیں گے کہ جو آپ کی ریزرویشن تھے افغانستان کے اوپر کرپشن کے یا حکومت میں کمزوریوں کے, اس کی طرف شاید اشارہ کر لے کہ وہ چیزیں ہم ہٹائیں گے
جی.
لیکن امریکہ خاص کر اور باقی ویسٹرن کنٹریز پرٹیکولرلی, ان کو یہ میسج دیں گے کہ آپ کی تعاون کی انتہائی ضرورت اب بھی ہے, آپ کے فائنانشل اسسٹنٹ کے, آپ کے ملٹری کوآپریشن کے علاوہ یہ ڈیموکریسی جو ابھی انٹروڈیوس وہاں ہوئی ہے ان کو چلانا, بلکہ امریکہ نے ہی تو کہا تھا یہ یونٹی گورنمنٹ انسٹال کرائی تھی تو اس کو چلانا گویا ایک قسم کا مشکلات کا سامنا فوراً ہوگا, تو وہ کنٹینیوٹی پہ میں سمجھتا ہوں زیادہ زور دیں گے کہ ہمیں کرتے چلیں گے افغانستان میں امن لانے کے لیے, لیکن اس کے لیے ویسٹ اور پرٹیکولرلی امریکہ کی مدد اور مضبوط ہاتھ دینے کی ضرورت ہے اور اس میں تقویت ہونی چاہیے
جی.
اور اگر وہ اس کو مل جائے
جی جی.
تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کے اپوننٹ کے لیے بھی ایک میسج ہوگا کہ اب یا تو وہ دور بیٹھ کے جیسے پچھلے 13 سالوں سے وہ لڑتے رہے ہیں, دور بیٹھے ہوئے ہیں, مزید بھی انتظار کر لے کہ سال ڈیل نکل جائے گا پھر امریکہ جی. کیا کرے گا, لیکن دونوں طرف مشکلات ضرور ہیں, امریکہ رہے یا چلے جائے فارن فورسز, لیکن میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ امریکہ کو بھی, چین کو بھی, پاکستان کو بھی اور خاص کر افغانستان کے اندر جو متحارب گروپ ہیں وہ آپس میں کسی طرح اس مسئلے کا حل نکالیں, ورنہ اگر امریکن جاتے ہیں تو بھی مشکلات ہیں, ٹھہرتے ہیں تو بھی مشکلات.
خالد جی صاحب, ہمارا سوال یہ تھا کہ افغان پریزیڈنٹ کن پوائنٹس کو زیادہ فوکس کر سکتے ہیں, ان پہ وہ زور دے سکتے ہیں, ایمفسائز کر سکتے ہیں آج کے ایڈریس میں, کیونکہ ایک بڑا امپورٹنٹ فورم ہے اور ایسے حالات میں جب پریزیڈنٹ باراک اوباما دونوں ایوانوں پہ ان کی ایک طرح سے یہ کہنا چاہیے کہ ان کے مخالفین کا غلبہ ہے, ان کا کنٹرول ہے, اور اوور آل بھی امریکہ کے اندر چونکہ وار کے اگینسٹ بذات خود پریزیڈنٹ نے ایک ایسی کیمپین لانچ کی رکھی ہے کہ شاید وار یا اس وار کے اوپر ریسورسز کے بارے میں کافی کہنا چاہیے کہ کنسرنز ہیں, تو پریزیڈنٹ غنی کیا کہنا چاہیں گے آج کے کانگریس سے خطاب میں؟
دیکھیں جی, میرا خیال ہے صدر غنی صاحب جو انٹرنیشنل سیکیورٹی سچویشن ہے اس خطے میں
جی,
اس کے بارے میں یہ آئی ایس کے حوالے سے ضرور بات چیت کریں گے, کیونکہ یہ چیز جو ہے اس کا فیوچر ایکسپینشن جو ہے یہ ہمارے علاقوں میں ہوگا اس خطے میں جی, تو لہٰذا یہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے ایک سیکیورٹی ڈیزائن پیش کریں گے, اور سیکیورٹی ڈیزائن میں افغانستان کی جو اپنی افواج ہے اور ان کے اخراجات ہیں وہ سالانہ کوئی $4 بلین سے قصر کرتے ہیں, زیادہ ہیں, تو لہٰذا فائنینشیل سپورٹ اور پھر ڈیولپمنٹل سپورٹ, کیونکہ افغانستان کی اپنی معیشت جو ہے وہ اتنی تسلی بخش نہیں ہے کہ وہ ریونیو جنریٹ کرے, اور جس لیول پہ جی ڈی پی گروتھ ہو رہا تھا افغانستان میں وہ اب کم ہو چکا ہے, اور اگر وہ کم ہو چکا ہے تو جو سہولتیں حکومت سے لوگ چاہتے ہیں وہ مل نہیں سکتی, اور اس لیے وہ نمبر دو ایک اسپیشل اسسٹنس پیکج کا مجھے لگتا ہے کہ ضرور ذکر کریں گے اور ریکویسٹ کریں گے, تو لہٰذا سیکیورٹی کے پہلو پہ اور ڈیولپمنٹ اسسٹنس کے جو فیکٹرز ہیں ان کی طرف ان کا زیادہ فوکس ہوگا اور اس چیز کو آگے بڑھائیں گے, اور پھر امریکہ سے یہ جو ڈیموکریٹائزیشن کی پروسیس ہے اس کی بھی انصاف مانگیں گے.
بہت شکریہ جناب خالد زید صاحب, فارمر سیکرٹری, ہیڈ ریجنل انسٹیٹیوٹ آف پالیسی ریسرچ اینڈ ٹریننگ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور جناب ایاز وزیر صاحب, ممتاز پولیٹیکل انالسٹ اور فارمر امبیسڈر, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ رہے. اور سامعین, ہمیں اس وقت جوائن کیا عارف انصار صاحب نے, چیف انالسٹ ود پولیٹیک, ان سے ہم بات کریں گے, لیکن چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو صدر اشرف غنی, ان کا دورہ امریکہ, اس پہ بھی بات کریں گے, اور ساتھ ساتھ اس پہ جو ریئیکشن آ رہا ہے پاکستان سے اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
پروگرام دی نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں جمیرل گل, جبکہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو انجینئرز ہیں جیکسن ویٹس اور مارٹن کرشس. اور پروگرام کے اس حصے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں افغانستان کے صدر اشرف غنی, ان کا امریکہ کا دورہ, صدر باراک اوباما سے ان کی گزشتہ شام ملاقات ہوئی اور آج وہ امریکی کانگریس سے خطاب کرنے جا رہی ہیں. اس حوالے سے ہم نے پہلے انالیسز لیا ہے خالد عزیز صاحب سے اور ایاز وزیر صاحب سے, اب ہمیں جوائن کیا ہے عارف انصار صاحب نے, اور چیف انالسٹ ود پولیٹیکٹ ہیں, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب, پاکستان کے ممتاز پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. عارف انصار صاحب, پہلے تو ہم اگر اس کے پہلے اینگل پہ بات کریں کہ صدر اشرف غنی, ان کا کانگریس سے خطاب ایک افغان پریزیڈنٹ کے لیے یہ کتنا بڑا موقع ہے, کتنا پروسیجس ہے, اور افغان صدر کیا یہاں پہ اسٹیبلش کرنا چاہیں گے اپنے اس ایڈریس میں؟ جی عارف انصار صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی, بتایا گیا ہے کہ عارف انصار صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ غالباً منقطع ہو گیا. عارف انصار صاحب, اس وقت آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں, اور ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب, آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ دونوں مہمان, ان سے ہمارا اس وقت رابطہ منقطع ہو چکا ہے. ہم بات کر رہے ہیں پروگرام کے اس پہلے حصے میں, افغانستان کے صدر اشرف غنی, ان کا امریکہ کا دورہ بہت اہم, یہ خیال کیا جا رہا ہے جنوری میں اپنے انتخاب کے بعد, ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد وہ افغانستان کا دورہ کر رہی ہیں, اور ان حالات میں بہت کروشل ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان بظاہر ایک خلیج نظر آیا. پچھلی انتظامیہ جو افغانستان کی تھی صدر حامد کرزئی اور امریکی انتظامیہ کے درمیان کئی معاملات پہ, خاص طور پہ سیکیورٹی ایشوز پہ, خواہ وہ بائیلیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ ہو یا دیگر کچھ ایشوز ہوں, افغانستان کے طالبان کے ساتھ بات کرنے کا معاملہ ہو, پاکستان کے ساتھ کولیبریشن یا کوآپریشن کی بات ہو, تو دونوں انتظامیہ کے درمیان ہمیں ایک فاصلہ یا خلیج نظر آتا تھا. اس وقت اگر ہم امریکی اخبار اٹھا کے دیکھیں, مبصرین یہ کہہ رہی ہیں کہ نئے افغان صدر اس سے بظاہر بہت مختلف پوزیشن لیتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اور ان خلیج کو کم کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں. ہمارا رابطہ بحال ہو گیا عارف انصار صاحب سے, چیف انالسٹ ود پولیٹیکٹ. عارف انصار صاحب, بہت شکریہ اور خیر مقدم. ہمیں بتائیے گا, افغان صدر, ان کا پارلیمنٹ کے ساتھ خطاب کتنا پریسٹیجیس ہے, کیا وہ کہنا چاہیں گے, کیا ان کا فوکس ہوگا, کس چیز پہ وہ ایمفسائز کریں گے آپ کے خیال میں؟
رپورٹس وغیرہ وہ تو اسی جو ایک تسلسل سا چل رہا ہے کہ غنی صاحب نے جو ایک تھیم رکھی ہے وہ یہ کہ امریکہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, جہاں سے وہ شروع کر رہے ہیں, تو وہ آج بھی میرا خیال ہے کافی واضح ہوگا کہ وہ اپریشیٹ کریں گے امریکہ نے جو بھی ان کی ہیلپ کی, افغانستان کی سپورٹ کیا, اور ابھی بھی ان کے افغانستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس کروشل جنکچر پہ. تو وہ یہاں پہ جو تجزیے ہیں وہ اس طریقے سے بھی آ رہے ہیں کہ جو نتن یاہو صاحب اسرائیل کے جو لیڈر ہیں, انہوں نے جو ریسنٹلی وزٹ کیا اور انہوں نے کرٹیسائز کیا تھا صدر اوباما کو بہت, اس کے برعکس جو ہے اشرف غنی صاحب وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں, ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ ایک قسم کے کانگریس کو جو میسج دیں گے وہ ان سے ریلیٹڈ ہی ہوگا, جس طرح کہ کانگریس میں بھی بڑی پولرائزیشن ہے, یہاں بجٹ کے بڑے ایشوز ہیں اور بہت ہی کوشچننگ ہے اسٹریٹجیز کے بارے میں, ٹیکنیکس کے بارے میں. تو وہ یقین دہانی ایک کرائیں گے کہ افغانستان کس پوزیشن میں اب ہے اور اب آگے کامیابی کے لیے کس قسم کا سپورٹ افغانستان کو چاہیے, کہ وہ ان کے جو گلے ہیں کہ کرپشن سے ریلیٹڈ, ٹرانسپیرنسی سے ریلیٹڈ, ان کو وہ حل کریں گے, اور جو اونرشپ ہے افغانستان کی وہ لینے کے لیے تیار ہیں. لیکن جس طرح کل وائٹ ہاؤس والے سے بھی جو ملاقات تھی اس میں جو میسج تھا کہ انہیں فیسیلیٹیشن کی, ٹریننگ کی,
کیپیبلٹی انہینسمنٹ کی ضرورت ہے, اور اگر یہ چیزیں افغانستان کو ملتی ہیں تو وہ آگے بڑھ کے جو سیکیورٹی رولز ہیں ان کو ادا کر سکتے ہیں.
اچھا, ایک تو خیر یہ اینگل ہو گیا بائی لٹرل, ایک یہ بھی ہے کہ اس کی اوور آل اس ریجن کے اندر اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے, خاص طور پہ پریزیڈنٹ غنی نے جو ڈیمانڈ بھی کیا اور صدر بارک اوباما نے اس کو آنر بھی کیا, اور گزشتہ شام کی ملاقات میں جو ایک پیش رفت تھی وہ یہی تھی کہ امریکہ اپنے اس پروسیس کو تھوڑا سلو کرے گا جو افغانستان سے امریکی فورسز کے وڈرال کا ہے. اس کا بڑا خیر مقدم کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر بھی. ہم آپ کو چند ساؤنڈ بائٹ سنواتے ہیں جو پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کی طرف سے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں سامنے آئی ہیں, اس کے بعد پھر ہم آپ کا انالیسز اس اینگل پہ لیتے ہیں کہ اس ریجن میں امریکن فورسز کی موجودگی اس کے کیا معنی ہو سکتی ہیں افغانستان کی سیکیورٹی کے لیے, خطے کی سیکیورٹی کے لیے, کیونکہ اس کے پلس اینڈ مائنسز دونوں ہیں. جیسے ہمارے ایک سیگمنٹ میں آپ نے سنا بھی ہوگا, بعض مبصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر امریکن فورسز یا انٹرنیشنل فورسز وہاں پہ موجود رہتی ہیں تو اس سے تو وہ طالبان جن کو پولیٹیکلی انگیج کرنے کی بات ہو رہی ہے ان کے کنسرنز اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں, وہ کیسے ٹیبل پہ آئیں گے, یہ وہ سوالات ہیں. لیکن پہلے پاکستان سے کچھ ساؤنڈ بائٹس آپ کے لیے. سینیٹر مشاہد حسین, چیئرمین سینٹ ڈیفینس کمیٹی کے, وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے صدر باراک اوباما کے اس فیصلے پہ کیا کہا جس میں امریکہ اب اپنے اس پروسیس کو تھوڑا سلو ڈاؤن کرے گا اور سال کے آخر تک تقریباً 10,000 فوجی وہاں پہ افغانستان کے اندر موجود رہیں گے.
میرے خیال میں یہ پہلے بھی کچھ لوگوں کے تاثرات تھے, مشاہدات تھے کہ صدر باراک حسین اوباما نے ذرا جلد بازی میں فیصلہ کیا جس کی بنیاد امریکہ کی داخلی سیاست اور سیاسی مصلحت تھی, لیکن چونکہ حالات جیسے کہ صدر اشرف غنی نے فرمایا کہ اس طرح موضوع نہیں ہے اور وہ تقاضا کرتے ہیں کہ جب تک امن استحکام نہ آئے تو کچھ ایک خلا نہ پیدا ہو, تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہو اس کا بنیادی مقصد امن اور سلامتی ہونا چاہیے, اور اس میں تین فریق جو بنیادی ہیں افغانستان پاکستان امریکہ, تینوں میں اب اشتراک بھی بڑھ گیا ہے, تعاون بھی بڑھ گیا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے.
سینیٹر مشاہد حسین, ان کی گفتگو آپ سن رہے تھے. رانا محمد افضل یہ ممبر ہیں فارن ریلیشن کمیٹی کے اور نیشنل اسمبلی کے بھی ممبر ہیں, کیا کہتے ہیں وائس آف امریکہ سے گفتگو میں؟
افغانستان کی گورنمنٹ کی اگر یہ خواہش ہے تو اس میں حقائق ہیں, ان کو ٹائم چاہیے, اور کیونکہ ہم اس چیز کو تسلیم کر چکے ہیں کہ ایک سٹرانگ سٹیبل افغانستان ہمارے حق میں ہے, میں سمجھتا ہوں بڑا اہم ہے اس خطے کے لیے, کیونکہ کوئی نو چینج از گڈ نیوز, اچھی خبر ہے, اور اس سے اگر اس ایریا میں اسٹیبلٹی مینٹین ہوتی ہے اور افغانستان کی حکومت اسٹرینتھن ہوتی ہے, وہ اپنی رٹ کو افغانستان پہ اسٹیبلش کرنے میں اسٹرانگر ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے بہتر ہے.
جی, اور ایک اور ساؤنڈ بائٹ عارف انصار صاحب, اس سے پہلے کہ ہم آپ کے پاس آئیں, افراسیاب خٹک صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ہیں, سینیٹر ہیں, فارمر سینیٹر اور سینئر رہنما ہیں ایک اپوزیشن پارٹی کے, کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
میں سمجھتا ہوں کہ جو عراق میں اور مڈل ایسٹ میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے لوگوں نے سبق سیکھا ہے اور اس بات کا احساس ہے کہ افغانستان میں کوئی خلا پیدا نہ ہو, ایسا خلا جس کو پھر انتہا پسند یا دہشت گرد بھرنے کی کوشش کریں, اور میں سمجھتا ہوں کہ خود افغان حکومت, خطے کے ممالک اور دیگر طاقتیں بھی اس بات پہ رضامند ہیں کہ افغانستان میں خلا پیدا نہ ہو لیا جائے اور افغانستان کو مستحکم کیا جائے. مستحکم افغانستان اس خطے کی ضرورت ہے اور دنیا کی ضرورت ہے.
جی سامعین, یہ تھے الفاظ آپ نے سنے افراسیاب خٹک صاحب پہ. عارف انصار صاحب, آپ اس اینگل پہ آپ اپنا انالیسس دیجیے گا, پاکستان بہت ویلکم کر رہا ہے امریکہ کے اس فیصلے کو کہ وہاں پہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں مزید اپنا قیام کریں گی, آپ کے خیال میں اس ریجن کی سیکیورٹی کے لیے اس فیصلے کی کیا اہمیت ہے؟
اہمیت تو ہے افغانستان کے لیے تو سب سے زیادہ ہے, اور اس میں جس قسم کی کیپیبلٹیز وہ وہاں رکھیں گے ظاہری بات ہے اس سے افغانستان کو فائدہ ہوگا, اور اس میں ذکر بھی آیا کہ اس میں انٹیلیجنس شیئرنگ, ایئر پاور اور ان چیزوں کا ذکر کل ہوا یہاں پہ جب اشرف غنی صاحب اور اوباما صاحب کی ملاقات ہوئی. اچھا, جہاں سے خطے کا تعلق ہے تو ہمیں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ذہن میں لانا پڑے گا یہ فینومینن آف نان اسٹیٹ ایکٹرز, ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ گلوبل وار آن ٹیرر کی ایک تھرڈ فیز شروع ہو رہی ہے. ہم اس کو اس طریقے سے کریکٹرائز کریں جو ہمارا ادارہ پولیٹیک ہے کہ اسٹیج تھری, اسٹیج ون جو تھی وہ 911 سے کہہ سکتے ہیں آپ اسامہ بن لادن تک کی ہلاکت تک تھی, اس کے بعد ہم فیز ٹو میں ہیں, اور میرا خیال ہے کہ آئی ایس کے ابھرنے سے اسلامک اسٹیٹ جسے داعش بھی کہتے ہیں, اور اب جو مشرق وسطی کی صورت حال ہے ہم تیزی سے ایک اسٹیج تھری کی طرف جا رہے ہیں, اور اسٹیج تھری میں یہ ہے کہ اب وہ جو نان اسٹیٹ فیکٹرز کا فینومینن تھا جو کہ ایوالو ہوا تھا, القاعدہ پھر القاعدہ سے ایسوسیٹ کی طرف گیا تھا, پھر آئی ایس یا داعش ابری اور اب داعش کے ایسوسیٹس کی فارم میں اب آ رہا ہے. تو جو یہ آپ نے جو بیانات سنائے پارلیمنٹیرینز کے پاکستان سے, تو اس سے یہی خطرہ ظاہر ہو رہا ہے کہ, اور جو اشرف غنی صاحب بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور جس میں پاکستان کے مختلف اہم آفیشلز بھی بیانات دے چکے ہیں جس میں ایک طرف الارم ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ نہیں ہمیں کوئی خاص خطرہ نہیں ہے آئی سے, لیکن اب یہ خطرہ یہ ہے کہ کہیں جو اگر القاعدہ واقعی کمزور ہو چکی ہے تو ظاہر فیرت ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا, اگر وہ نہیں کمزور ہوئی تو پھر دوسرا یہ ایک فنومینن بن سکتا ہے کہ القاعدہ اینڈ ایسوسیٹ اور آئیس یا داعش اینڈ ایسوسیٹ کے درمیان میں آپس میں خانہ جنگینہ شروع ہو جائے جس طرح کہ ہم مڈل ایسٹ میں اس وقت دیکھ رہے ہیں. تو اس سب ساری صورتحال میں ایک نیا ڈائنامکس آیا ہے القاعدہ اور یہ نان اسٹیٹ فیکٹرز کا, جس سے ظاہر ہے کہ چین کو بھی خطرات ہیں, ہندوستان کو بھی خطرات ہیں, لیکن داعش کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ جو ساری ریجنل پاورز ہیں, چین ہے یا پاکستان ہے ہندوستان ہے, وہ سب اس سے بہت ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ایک ان نون فیکٹر ہے اور مشرق وسطی سے بھی کنیکٹ کر دیتا ہے اور اس لیے امریکہ کی جو رول ہے وہ اہم ہوتا جاتا ہے کہ وہ خطے سے نکل ہی نہ جائے. جو بھی ہے امریکہ کی اپنی یونیک کیپیبلٹیز ہیں اور اس کی وجہ سے آبویسلی ریسورسز اور کیپیبلٹیز اور امریکہ میں فائدہ ملتا ہے, اور امریکہ کی پالیسی بھی یہی ہے کہ اب وہ زیادہ فرنٹ پہ نہیں لڑے گا لیکن وہ ایلائز کی کیپیبلٹی اور ٹریننگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا. ہلو
جی عارف انصار صاحب. ہیلو جی عارف انصار صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا, غالباً وہ میری آواز نہیں سن پا رہے تھے اس وجہ سے لائن ڈراپ ہوگی. ہم دوبارہ ان کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری بات ہو ڈاکٹر رسول بشرائی صاحب سے بھی. پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, فارمر ڈائریکٹر جنرل ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے, لیکن باوجود وہ اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں. اور عارف انصار صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ عارف انصار صاحب سے ہم رابطہ کر رہے ہیں اور ہمارا ان سے رابطہ بحال ہو تو ہم یقیناً ان سے جاننا چاہیں گے. اس کے باقی اینگلز بھی ہیں کیونکہ یہاں پہ کچھ سوال اٹھائے گئے ہیں کہ اگر افغانستان کے اندر بین الاقوامی فورسز امریکی فورسز موجود رہتی ہیں تو وہ افغان طالبان جن کا یہ بنیادی کنسرن رہا ہے, جن کا یہ بنیادی تشویش یا تحفظات رہی ہیں کہ وہ اس وقت تک افغانستان کی حکومت کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے, مذاکرات کی میز پہ نہیں آئیں گے, اپنے آپ کو پولیٹیکلی انگیج نہیں کریں گے کابل کے ساتھ جب تک یہاں پہ غیر ملکی افواج موجود ہیں, اور اب اگر افغانستان کے اپنے انیشیٹو پہ امریکہ اپنی فوجوں کو مزید کچھ وقت کے لیے وہاں پہ رکھتا ہے جو کہ اس کے پلان کے مطابق اس سال کے آخر تک اس میں بہت زیادہ کمی آنا تھی, اور اگر وہ کمی نہیں آتی ہے تو اس کے جو لوکل ریکنسلیشن ایفرٹس ہیں اس کے اوپر کیا اثرات ہو رہی ہیں؟ عارف انصار صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی عارف انصار صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی عارف انصار صاحب آپ, ہم آپ کی پوری آواز سن پائے تھے اور آپ آن ایئر تھے, لیکن باوجود جب میں آپ سے سوال کرنے لگا تو ہمارا رابطہ آپ کے ساتھ ٹیکنیکلی منقطع ہو گیا. میرا اگلا کوشچن یہ تھا آپ کے ساتھ کہ سیکیورٹی کے اپنی پیرامیٹرز ہیں جن کو آپ نے بیان کیا ہے, لیکن ایک بڑی ایک اور ڈاکٹرائن بھی وہاں پہ تھی اور ایک فلاسفی تھی طالبان کی, طالبان ملیٹنٹس کی, جو یہ کہتے تھے کہ جب تک غیر ملکی افواج افغانستان کے اندر ہیں ہم بات چیت نہیں کریں گے, ہم پولیٹیکلی انگیج نہیں ہوں گے. تو اب اگر افغانستان کی اپنی ہی ماں پہ اپنے انیشیٹو پہ امریکہ کی فورسز وہاں پہ زیادہ وقت کے لیے قیام کرتی ہیں تو اس کے نتائج ان پولیٹیکل ریکنسلیشن کی جو ایفرٹس ہو رہی ہیں, کوششیں ہو رہی ہیں, ان کے لیے کیا ہو سکتے ہیں؟
یہ اب گیون ٹیک تو ہوگی. اب اس طرح کی رپورٹس ابھی بھی آ رہی ہیں کہ بیک چینل یا ویسے تو کسی نہ کسی لیول پہ بات تو ہو رہی ہے طالبان کے ساتھ, ریکنسیلیشن یا افغان طالبان کے ساتھ, اور اس کے رپورٹس اس طرح کی بھی ہیں کہ کچھ گروپس اس کے خلاف ہیں, اس کے فیور میں نہیں ہیں. اس بارے میں بھی رپورٹس ہیں کہ کیا کتنی افغان طالبان جو ہیں یونائٹیڈ ہیں, جو اس کے مختلف دھڑے ہیں جس میں حقانی نیٹ ورک, کوئٹہ شورا جیسے ایلیمنٹس ہیں, کیا وہ ایک ہی عمل عمر کی بات مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے, وہ اس کا ایک الگ ایلیمنٹ ہے. لیکن یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ طالبان کی ماضی میں بھی اور ابھی بھی شاید یہی کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کی ریکنسیلیشن سے پہلے تمام خارجی فورسوں کو نکل جانا چاہیے. دوسری طرف متضاد جو بیانات ہم نے ابھی جس کے بارے میں ڈسکس کیا کہ وہ تو فوجیں رکھی جا رہی ہیں کرنٹ لیول پہ, اور ویسے ہمارے اپنے تجزیہ میں یہ ہے کہ جس طرح کی عراق کی سچویشن ہے, مڈل ایسٹ کی ہے, تو کوئی بعید نہیں ہے کہ افغانستان میں آگے جا کے بڑھانی بھی پڑ جائیں. واپس اسی طرف جانا پڑے, لیکن وہ کس طرح سے پلے آؤٹ ہوگا ریکنسیلیشن کے ساتھ, تو میرا خیال ہے کہ وہ گیو اینڈ ٹیک بھی ہوگی. امریکہ نے یہ بھی ساتھ بیان دیے ہیں کہ وہ 2017 تک ساری فورسز نکال لے گا, مطلب وہ ابھی مینٹین کر رہا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دے گا انڈیفینیٹلی. تو وہ روم دیا جا رہا ہے بیچ میں کہ اگر افغان طالبان راضی ہوتے ہیں اور بات چیت کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ان کی گیو اینڈ ٹیک میں یہ ایک میرا خیال ہے کہ ظاہری بات ہے وہ اسلحہ رکھیں گے, امن کی طرف آئیں گے, تو یہ بھی ایک افغانستان کی سیکیورٹی کے حق میں بات ہوگی اور اس کی وجہ سے خارجی فورسوں کی اتنی ضرورت نہیں رہے گی. تو یہ دونوں ملی جلی چیزیں ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ گیو اینڈ ٹیک سے ریلیٹڈ بھی ہیں کہ وہ لیوریج رکھی جا رہی ہے کہ اب فورسز خالی پہلے نہیں نکال دی جائیں گی.
ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, فارمر ڈائریکٹر جنرل پاکستان انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اور ممتاز پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. ہم افغان صدر اشرف غنی ان کے دورہ امریکہ کے ریفرنس میں بات کر رہے ہیں, ایک تو بائیلیٹرل ان کے جو تعلقات ہیں دو طرفہ اس حوالے سے ہم بات چیت کر چکے ہیں, لیکن جو افغان صدر کی یہاں پہ ڈیمانڈ ہے, جو ان کا مطالبہ ہے, جس کو آنر بھی کیا گیا ہے کہ افغانستان سے جو امریکی فورسز ہیں ان کے انخلاء کی جو رفتار ہے اس کو کم کیا جائے, اور پریزیڈنٹ باراک اوباما نے اس کو گزشتہ شام ان سے ملاقات کے بعد پریس بریفنگ میں اناؤنس بھی کیا, تو پاکستان اس کا خیر مقدم کر رہا ہے, پاکستان کے پالیٹیشین, پاکستان کے اراکین پارلیمنٹ. آپ کے خیال میں یہ موو, یعنی اب مزید تقریباً 6,000 فوجی جن کو اس سال کے آخر تک نکالا جانا تھا وہ افغانستان کے اندر موجود رہیں گے, یہ موو سیکیورٹی کے اوپر, بارڈرز کے اوپر جو صورتحال ہے سیکیورٹی کی, اس کے لیے کتنی اہم ہے جس وجہ سے پاکستان بھی اس کا خیر مقدم کر رہا ہے؟
پرائم منسٹر نتنیاہو ان دی الیکشن رن اپ سٹیٹڈ دیٹ اے پیلسٹینین سٹیٹ وڈ ناٹ.
آپ میری آواز سن سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ سوال آپ سے تھا. جی ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب,
جی صدر اوباما کی,
جی
تو وہ یہ ہے کہ اگر جلدی میں جس طریقے سے کہ یہاں پہ تاثر ہے افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی,
جی
کہ اور جو ریپبلکنز ہیں وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں امریکہ میں کہ صدر اوباما نے جلد بازی میں کچھ فیصلے کیے ہیں جس سے کہ وہ مقاصد جس کے لیے اتنا طویل جنگ بڑی مشکلوں سے لڑی گئی,
صحیح,
جس کے لیے اتنا پیسہ اور خون بھی بہایا گیا, تو اس کے مقاصد ضائع نہ کہیں ہو جائے,
صحیح.
اور یہ خطرات اس لیے موجود ہیں کہ پاکستان نے بھی اپنی جنگ دہشت گردوں کے خلاف تیز کر دی ہے اور ان کو اپنے علاقوں سے نکال دیا ہے, اور افغانستان کے صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو افغانستان کی طرف دھکیل دیا گیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب وہاں سے دباؤ بڑھتا ہے تو پاکستان کا روخ کرتے ہیں, پاکستان سے دباؤ بڑھتا ہے تو افغانستان کا روخ کرتا ہے, لیکن یہ کوئی ڈیلیبریٹ کانشس پالیسی نہیں ہے کہ یہاں سے نکال لیں تو وہ افغانستان میں چلے جائیں, بلکہ وہاں ان کو استعداد بڑھانی چاہیے تاکہ یہ وہاں بچ نہ پائے. تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو خبریں مثبت قسم کی آئی ہیں کہ افغانستان کے طالبان کے ساتھ بھی وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور کچھ مرحل طے بھی ہوئے ہیں, تو غیر یقینی سی صورتحال اگر پیدا ہوتی ہے امریکہ کے یہاں روانہ ہونے سے تو اس کے خطرات اور اس کے مضمرات کافی بہت گہرے ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ اچھا فیصلہ ہے اور
اس کا خیر مقدم ہو رہا ہے اسی بنیاد پہ
کہ جلد بازی میں نہ کریں, ابھی دیکھیں گے, ایک سال تو اور مل جانا چاہیے. اگرچہ یہ فورس اتنا زیادہ نہیں ہے, کل تعداد جو ہے وہ تقریباً 9,000 کے قریب ہوگی, اور جو ابھی نکالے جانے تھے وہ کچھ 4,000 یا 5,000 تھے, پھر بھی 4,000-5,000 یہاں رہنے تھے, تو اتنا بڑی تعداد نہیں ہے کہ جیسے کہ افغانستان کی جنگ کا پانسا ہی پلٹ جائے, بلکہ اس کا مقصد نفسیاتی بھی ہے اور ساتھ یہ ہے کہ یہ پیغام نہیں طالبان کو جو جنگ کر رہے ہیں افغانستان کے اندر یہ جائے کہ امریکہ یہاں سے بھاگ رہا ہے, یہ امریکہ کے مفاد میں ہے اور ہم سب کے مفاد میں ہے کہ وہ یہاں پہ انگیجڈ رہیں, اور اس دوران میں افغانستان کی فوج کی استعداد کو بڑھایا جائے, تعداد کو بڑھایا جائے, اسلحہ دیا جائے, ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ اپنا دفاع خود کر سکے.
جی ایگزیکٹلی, شاید یہ فوکس بھی ہو آج کا. عارف انصار صاحب, آپ نے مڈل ایسٹ کا بہت حوالہ دیا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہاں پہ پاکستان افغانستان بارڈر کے اوپر, وہ کئی حوالوں سے مڈل ایسٹ کے ساتھ کنیکٹ کر جاتی ہے اور کافی گنجلک ہے. کل جب پریزیڈنٹ باراک اوباما اور صدر اشرف غنی کی ملاقات ہوئی تو ایک سوال کے جواب میں صدر باراک اوباما نے ایک بات کہی مڈل ایسٹ کے بارے میں, جس پہ اس وقت جہاں پہ بہت زیادہ میڈیا اس کو توجہ بھی دے رہا ہے. صدر باراک اوباما قدرے جو مشرق وسطی کی صورتحال, خاص طور پہ اسرائیل فلسطین تنازع کے بارے میں صورتحال تھی, اس میں کچھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈس اپوائنٹڈ ساؤنڈ کیے. انہوں نے کیا کہا یہ ہم آپ کو چند سیکنڈ کی ایک ساؤنڈ بائٹ سنواتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کا انالیسز لیں گے, ڈاکٹر سولبخش رئی صاحب کا بھی انالیسز لیں گے, جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بظاہر دو ریاستی حل کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں وہ کچھ زیادہ پر امید دکھائی نہیں دیتے, کیونکہ نیتن یاہو, بنجمن نیتن یاہو اسرائیل کے پرائم منسٹر, انہوں نے اپنی پوری الیکشن کیمپین جو ہے اس کے اوپر بیس کی ہے کہ اگر وہ دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ فلسطینی ریاست تشکیل نہیں پانے دیں گے. تو اس پہ کیسے ساؤنڈ کیا پریزیڈنٹ باراک اوباما نے؟
Prime Minister Netanyahu, in the election run-up, stated that a Palestinian state would not occur while he was Prime Minister. And I took him at his word. Even if you accepted, I think, the corrective of Prime Minister Netanyahu's in subsequent days, there still does not appear to be a prospect of a meaningful framework established. But what we can't do is pretend that there's a possibility of something that's not there. And we can't continue to premise our public diplomacy based on something that everybody knows is not going to happen, at least in the next several years.
جی, مختصراً صدر باراک اوباما یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے امکانات جو بظاہر وہاں پہ زمین پہ موجود نہیں ہیں, ہم ان کے بارے میں مزید اس کا پرچار نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کو اپنی پبلک ڈپلومیسی کا حصہ بنا سکتے ہیں, اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ آئندہ کئی برسوں تک دو ریاستی حل کے امکانات جو ہیں وہ بہت معدوم ہو گئے ہیں. عارف انصار صاحب, بہت اگریسو کیمپین رہی, ہلری کلنٹن اس سے پہلے مصروف رہیں اور ابھی ہم جان کیری کو دیکھتے ہیں, بڑی شٹل ڈپلومیسی رہی, لیکن اس کے باوجود اب انجام یہ ہے کہ تقریباً آٹھ سال جو دو مدتیں تھیں پریزیڈنٹ باراک اوباما کی اور بہت زیادہ ہوپس تھیں, اور اب جب وہ اپنے آفس میں موجود ہیں, کانگریس پہ کنٹرول نہیں ہے, تو اس انداز میں وہ ساؤنڈ کر رہے ہیں, تو کیا نظر آتا ہے مشرق وسطی کا آپ کو فیوچر اور امیرکن انگیجمنٹ اس پس منظر میں؟
ہاں, یہ تیزی سے بدلتی ہوئی سچویشن ہے, اور جو سیٹ بیک ہے جو ایک شروع ہوا, جو نتنیاہو صاحب نے تقریر کی یہاں کانگریس میں, اور جو آپ نے عوامل جس کا ذکر بھی کیا, اور اب وہاں بھی شاید ہارڈ لائن کی طرف پوزیشن جاری ہے اسرائیلی الیکشن کے بعد. دوسری طرف نان اسٹیٹ ایکٹر کا فینامینل مشرق وسطی میں جو پھیل رہا ہے, اور ایران کی نیوکلیر ٹاک سے ریلیٹڈ جس میں ساری اسرائیلی اپریہنشنز ہیں, اور مڈل ایسٹ جو ایلائز ہیں امریکہ کے وہ بھی شک مند ہیں, لیکن نان دا لیس یہاں پہ بہت اسٹرانگ جو انفلوئنسر پیپل ہیں یا شیپرز ہیں, جن میں ہنری کسنجر صاحب بھی شامل ہیں, ان کا مجھے بیان یاد ہے کہ انہوں نے ایک پوائنٹ پہ کہا تھا پچھلے سال ہی یا شاید اس سال کی بگننگ میں, اس سوال کے جواب میں کہ کیا ایران زیادہ بڑا خطرہ ہے یا ایکسٹریمسٹ مڈل ایسٹ میں, تو انہوں نے کہا کہ ایران زیادہ بڑا خطرہ ہے. تو اسی کشمکش کے درمیان جو ہم چلتے ہیں, تو مشرق وسطی کا جو فیصلہ اسرائیلی فلسطینین کانفلکٹ تھا وہ پیچھے رہتا گیا. آبویسلی کہ اگر جو پر ساری پریمس ہی جو آسلو اگریمنٹ کے بعد تھی کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن تھا, اور اگر ایک لیڈر کہتا ہے کہ ہم تو اس میں بلیو ہی نہیں کرتے, اور جو دوسرے بھی عوامل جو چل رہے ہیں گراؤنڈ میں, تو یہ بہت خطرناک سچویشن بن جاتی ہے. پھر اگر پولیٹیکل پروسیس نہیں چل رہا تو پھر تو دوسرا حل تو بائی فورس ہے, اور وہ اسی کو تو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک سولوشن, اور وہی ایران کے ساتھ بھی چل رہا ہے کہ اگر ایک طرف ملٹری سولوشن اور ایک ڈپلومیٹک ہے, اور ڈپلومیٹک سولوشن کو پورا زور دیا جا رہا ہے جو ایک بڑی کریٹیکل سٹیج پہ ابھی ہے, لیکن خطرہ ساتھ یہی ہے کہ اگر آپ ملٹری کی اتنے عوامل جو ہیں وہ ان پولیٹیکل پروسیسز کے اگینسٹ چل رہے ہیں, اور ٹائمنگ بہت شارٹ ہے. اسی لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو ساؤتھ ایشیا میں بھی اس وقت ہے سچویشن, افغان ریکنسیلیشن کہہ لیں, اور یو ایس یا پاکستان انڈیا کے بھی تعلقات جو کشمیر سے جڑے ہوئے ہیں, وہ بڑی اہمیت اختیار کر جاتی ہیں, کیونکہ ٹائم لائنز بڑی فرق ہیں, وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں, اور حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں.
جی, ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب, آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟
جی بالکل.
جی ہاں, یہی مشرق وسطی کی صورتحال, چونکہ گفتگو میں یہ ذکر آ گیا بار بار, اور پریزیڈنٹ باراک اوباما ایک بڑی اگریسو کیمپین کے بعد اتنے آپٹمسٹک ساؤنڈ نہیں کیے.
جی بالکل, مایوس نظر آتے ہیں, بلکہ بے بس نظر آتے ہیں, اور ان کی بے بسی کا تو یہی عالم تھا کہ ریپبلکنز نے نتنیاہو کو الیکشن سے دو ہفتے پہلے مدعو کیا.
جی,
اور یہ انپریسیڈنٹڈ واقعہ تھا کہ وائٹ ہاؤس کی مخالفت کے باوجود ریپبلکنز نے ان کو دعوت دی, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے خطاب کیا. تو طاقت تو بڑی رکھتی ہے اسرائیل لابی امریکہ کے اندر, ہر سطح کے اوپر موجود ہے, ہر سطح کے اوپر اثر رکھتی ہے. اور آج سے 15-20 سال پہلے جو ایک خاکہ, بلکہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ خاکہ ترتیب دیا گیا تھا کہ دو ریاستیں بنے گی, پرامن طریقے سے اکٹھا رہیں گی اور یہ سلامتی کا مسئلہ حل ہو جائے گا, تو اسرائیل آہستہ آہستہ اس سے ہٹتا نظر آ رہا ہے اور اس کے قریب تک نہیں جا رہا, اس لیے کہ جب بھی اس نے فلسطینیوں کو دبایا ہے اور پچھلے سال جس انداز سے بہیمانہ انداز سے بمباری کی گئی غزہ کے علاقے میں, ایک محدود علاقے میں اتنا بمبارمنٹ کسی اور جنگ میں غالباً نہ ہوئی ہو, تو ساری دنیا خاموش رہی.
ہاں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ریئیکٹ کر رہے ہیں, پہلے ہمارے اوپر بمباری کی جاتی ہے.
عرب ممالک جو ہیں وہ آپس میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں, ایران ان کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے, وہ ایران کے خلاف کافی کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس تقسیم سے اور جو امریکہ کے اندر اس کا اثر رسوخ ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ جو بھی وعدے انہوں نے کیے تھے, جو بھی خاکہ تیار ہوا تھا ایک پرامن اسرائیلی ریاست کا, وہ مکمل طور پر مجھے اس وقت انتشار کا منتشر نظر آتا ہے.
ہمارے ساتھ رہیے گا, چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سیکیورٹی کی صورتحال ہمارے سامنے ہے اور وہ سیکیورٹی خیبر سے لے کے کراچی تک, فادی تیرہ میں 30 ملیٹنٹس مارے گئے ہیں پرائم منسٹر کراچی میں اور وہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد جہاں پہ بھی ہوں ان کا کالا کما کیا جائے گا. ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urdu.voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urdu.voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی سامعین, پروگرام اندر نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر انجم ہیرل گیل, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے اگین ملٹنسی. ہم اس کے لیے آپ سے معذرت بھی چاہتے ہیں کیونکہ زیادہ موضوعات ہمارے پاس ایسے پلیزنٹ نہیں ہوتے, اور دہشت گردی, عسکریت پسندی, اس کا سامنا ہے اس پورے ریجن کو, افغانستان کو, پاکستان کو. اور تازہ ترین جو اطلاعات مل رہی ہیں اس کے مطابق وادی تیرہ میں سیکورٹی فورسز کا جو آپریشن ہوا ہے اس میں 30 ملٹنٹس مارے گئے ہیں, جن میں ایک اہم کمانڈر بھی شامل ہے لشکر اسلام کا, اس کا ترجمان بتایا جاتا ہے, اور وہاں پہ یہ کیجولیٹیز ہوئی ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرحد کے دونوں اطراف سخت دباؤ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے عسکریت پسندوں پہ, خواہ ان کا تعلق افغانستان کے ساتھ ہو یا پاکستان کے ساتھ ہو. اسی طرح ملٹنسی جو پاکستان کے ایک اکنامک ہب کراچی کے اندر, وہاں پہ بھی گزشتہ 10 برسوں میں جو غیر مصدقہ اعداد و شمار سامنے آتے ہیں اس کے مطابق کم از کم 50,000 لوگ یا اس سے زائد وہاں پہ مارے جا چکے ہیں, اس کا بھی حل تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. رینجرز کا ایک فل اسکیل آپریشن وہاں پہ جاری ہے, سیاسی اس پہ تحفظات اپنی جگہ پہ موجود. پرائم منسٹر نے آج کراچی کا دورہ کیا ہے, وہاں پہ انہوں نے رینجرز کے سربراہ سے, کمانڈر سے ملاقات کی ہے, کور کمانڈر سے ملاقات کی ہے, سی ایم سندھ ان کے ساتھ موجود تھے, اور ایک بار پھر انہوں نے اپنے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ کراچی جو کہ پاکستان کی ایک معاشی شہرگ ہے, وہاں سے عسکریت پسندی کے خاتمے کے لیے جتنے بھی وسائل اور جتنی بھی کوششیں ہو سکتی ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے گا, اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے, خواہ وہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ہوں یا بندوبستی علاقوں میں موجود ہوں, کراچی میں موجود ہوں. اس پہ ہم بات کریں گے, ہمیں جوائن کر رکھا ہے ڈاکٹر رسول بخشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور ماجد صدیقی کراچی بیسڈ جرنلسٹ ہیں, انالسٹ ہیں, وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. ڈاکٹر رسول بخشی صاحب, اگر ہم کراچی کی خاص طور پہ, بلکہ میں اس سے پہلے چونکہ عارف انصار صاحب سے ہم اجازت چاہیں گے, ہم جرنلی بات کرنا چاہیں گے, وہ جو ملٹنٹس ہیں جو قبائلی علاقوں میں آپریشن جاری ہے, باہر بیٹھ کے جب آپ کو اطلاعات ملتی ہیں کہ اتنے دہشت گرد مارے گئے, اتنے مارے گئے, تو کیا آپ کی کوئی امید بنتی ہے, یا آپ کے خیال میں وہ کیا ٹھوس شکل ہوگی جب آپ کو یہ لگے گا کہ اب یہ وہ موقع آ چکا ہے جب دہشت گرد اب ٹوٹلی کلیپس کر رہے ہیں, ان کے نیٹ ورک جو ہے وہ ٹوٹ چکے ہیں یا وہ سرنڈر کرنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں؟
جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں,
جی پہلے انیشلی آپ اس کو رسپونڈ کیجیے گا. جی
جی, اس میں مطلب یہ سب سے اہم تو یہی ہے کہ کنٹینیوٹی ہے, پریشر رکھا جا رہا ہے, جس طرح بات پہلے بھی بات ہوئی, وہ جب پریشر بڑھایا جاتا ہے وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں, افغانستان چلے جاتے ہیں, مڈل ایسٹ موو ہو جاتے ہیں آگے پیچھے, لیکن یہ کہ اس میں سب اس کو ختم آخری اسٹیج تک پہنچانے کے لیے سب سے ضروری بات ہے کہ افغانستان کو بھی کانسٹنٹ پریشر رکھنا پڑے گا, پاکستان کو بھی, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں اور پھر موو ہو جائے, اور وہ جہاں بھی موو ہو جائیں وہاں بھی پریشر رکھا جائے, کیونکہ یہ اکراس بارڈر آپریٹ کرتے ہیں, کراس بارڈر فینومینن ہے, تو ایک ملک کے پریشر ڈالنے سے ختم نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جو رٹ ہے وہ مینٹین رکھے, تاکہ کم از کم اس کے علاقوں سے ایسی کاروائیاں نہ ہوں جو دوسری ملکوں کو یا لوگوں کو شکایت ملے یا موقع ملے کہ جو اس کے اوپر بلیم آ جاتا ہے.
بہت شکریہ عارف انصار صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ رہے. اور ڈاکٹر رسول بخشی صاحب, آپ یہ بتائیے گا, اگین یہ ملٹنسی جس کے خلاف اب کافی مہینے گزر چکے ہیں اور بڑی ایک فل اسکیل وار ہے, بڑے تواتر سے ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, آپ کے خیال میں کتنی ان کی اسٹرینتھ ہے کہ اور کیا وہ مرحلہ ہوگا, کیا وہ گیج ہوگی جب ہم یہ تعین کر سکیں گے کہ دہشت گرد بڑی بری طرح کمزور ہو چکے ہیں؟
دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بری طرح تو کمزور ہو چکے ہیں.
جی,
کہ جو علاقے ان کے قبضے میں تھے اور جہاں پہ انہوں نے کہ اپنی نوعیت کی ریاست کے اندر ریاستیں قائم کر رکھی تھیں, وہ تو ختم کرا دی گئی ہیں.
صحیح,
ان کی قیادت یہاں سے بھاگ چکی ہے اور ان کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. لیکن ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حتمی طور پر دہشت گردی کا خاتمہ افغانستان میں اور پاکستان میں کیا جا چکا ہے.
صحیح,
اگر ہم یہاں پہ صفائی کر بھی دیں جو ہم نے کر دی ہے, اور کچھ علاقے رہ گئے ہیں کہ جہاں پہ وہ مزاحمت کر رہے ہیں, اگر وہ اڈے بنا لیتی ہیں افغانستان کے اندر جس طرح انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, وہاں کی حکومت کی تائید یا اس کی مخالفت کے باوجود, کیونکہ وہاں پہ ایسے علاقے موجود ہیں کہ جہاں پہ افغان ریاست جا نہیں سکتی یا اس کی رٹکا وہاں پہ کمزور ہے, جس طرح کچھ پاکستان کے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ ریاست کی عملداری کمزور نظر آتی ہے, تو ایسے علاقوں سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ عرصہ تک میرا خیال ہے کہ یہ خطرہ ہمیں لاحق ضرور رہے گا.
صحیح,
لیکن یہ آپریشن صرف ان علاقوں میں نہیں کرنے چاہیے بلکہ شہروں میں بھی کرنے چاہیے. یہاں ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں.
صحیح,
یا ان کو پناہ دینے والے بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کے حمایتی بیٹھے ہوئے ہیں.
بالکل,
کیونکہ ان کی حمایت کے بغیر کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں, پشاور میں جس نوعیت کے وہ حملے کرتے رہے ہیں یا کاروائیاں کرتے ہیں وہ کر نہیں سکتے.
جی, اور ہم اس طرف آ بھی رہے تھے کہ باقی بندوبستی علاقے, خواہ وہ لاہور ہو, وہ کراچی ہو, وہ پشاور ہو, وہاں پہ کس طرح کا آپریشن ہونا ہے, اور خاص طور پہ جن کے تانے بانے ملتے ہیں انتہا پسندی, مذہبی انتہا پسندی کے ساتھ, تو اس طرح کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اسٹیٹ کو, پولیٹیکل فورسز کو کس طرح کا ریزالو شو کرنا ہے. ماجد صدیقی نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. ماجد, ہمیں کراچی کے آپریشن کے بارے میں مختصراً بتائیے گا کہ ایک عام آدمی کے لیے اس آپریشن کی کیا اہمیت ہے, وہ کیا سوچ رہا ہے, اس کو کچھ تشفی ہوتی ہے یا اس کے کچھ خدشات بڑھتے ہیں؟ پولیٹیکل جو ہمیں کنسرنز نظر آ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ایک عام آدمی کیا سوچ رہا ہے؟ جی ماجد,
سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ
جی میں آپ کو سن سکتا ہوں. جی جی بولیے ماجد. جی میں آپ کو سن سکتا ہوں, آپ آن ایئر ہیں, بولیے.
جی جی, کراچی آپریشن حوالے سے کہوں گا کہ آخر ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا خیال ہو ہی گیا کہ جو یہ کراچی کی صورتحال کنٹرول کرنا چاہیے, لیکن اصل یہ کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ اس کا سالڈ جو سیکورٹی ایجنٹ ہے وہ ڈیل ہوتا رہتا ہے. اب یہی طالبان کی کراچی جو پارٹی پیدا, ان کو مقابلتا ہے کہ ان کو جو بننے والے بھی یہی. لیکن دیر درست صاحب, یہ بات بہت ضروری کراچی کے لیے.
ماجد بہت شکریہ, ایکچولی آپ کی آواز بہت کٹ کے پہنچ پا رہی ہے ہم تک, اور ہمارے مجھے یقین ہے کہ ہمارے لسنرز بھی آپ کو نہیں سن پا رہے ہوں گے. رسول بخش صاحب, آپ اس کو سم اپ کیجیے گا, کراچی کا آپریشن ہو, ساتھ ساتھ کیا کیا جائے کہ کراچی کے اندر جو یہ تاثر ملتا ہے, اور سیاسی طور پہ پولیٹیکل پارٹیاں یہ کہتی بھی ہیں کہ شاید یہ کسی ایک سیاسی جماعت کے خلاف ہے, اس تاثر سے بچنے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اس کا اسکیل بڑھایا جائے, اور وہ لاہور میں بھی ہو اور وہ پنجاب کے اندر یا دیگر بندوبستی علاقوں کے اندر ریلیجیس ایکسٹریمزم کو جو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں ان تک اس کو پہنچایا جائے, تبھی جا کے یہ نظر آئے گا کہ یہ خیبر سے لے کے کراچی تک بلا تفریق بلا تخصیص یہ آپریشن ہو رہا ہے, اور اس کو پولیٹیکلی یہ کرنا کتنا کریکٹ ہوگا اور کتنا ضروری ہوگا.
وہ غیر جانبدار ہے اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے, اس میں ایک سیاسی جماعت نہیں, اور یہ سیکورٹی فورسز کی طرف سے آپریشن نہیں ہے. صدیقی صاحب سے میں اختلاف کرتا ہوں کہ ان کو اب خیال آئے, یہ سیاسی حکومت نے اور فوج نے مل کے
یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک کہ وہ لوگ جو جرائم میں ملوث ہیں بیس نکاتی پروگرام کے اوپر اتفاق ہوا ہے سلسلے میں, اور جہاں کہیں بھی ہیں پاکستان میں, اور اسے غرض نہیں کہ کیا ان کا تعلق ایک جماعت سے ہے, مذہبی جماعت سے ہے, کسی لسانی جماعت سے ہے, پیپلز پارٹی سے ہے, مسلم لیگ کی, جس سے بھی ہو اس کو آپ نے ختم کرنا ہے. یہ تاثر بھی غلط ہے کہ یہ صرف کراچی میں ہے. کراچی میں تو کافی عرصے سے ایک آپریشن جاری ہے, یہ ابھی تو نہیں شروع ہوا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں روزانہ کی بنیادوں پر مارے بھی جا رہے ہیں پنجاب کے اندر, اور ان کو پکڑا بھی جا رہا ہے. یہی کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی کے اندر جو طالبان سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد ہیں بے شمار مارے گئے ہیں, ان کی خبریں آتی رہی ہیں پچھلے 6 مہینے 7 مہینے سے, ان کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ پکڑے گئے ہیں مارے گئے ہیں. تو یہ ایک تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ صرف ایک سیاسی جماعت کے خلاف ہے. اس سیاسی جماعت کے کتنا ممبر جو ہیں وہ گرفتار ہیں؟ ایک بھی نہیں ہے. البتہ وہ لوگ جو کہ قانون کو متروک تھے, اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ کنوکٹ ہیں اور جن کو سزائے موت ملی ہوئی ہے, تو ان کو پکڑا گیا ہے 9-0 سے. تو یہ وہاں پہ ان کو پناہ لینی نہیں چاہیے تھی. تو اگر وہاں سے ان کو پکڑا گیا ہے تو بجائے اس کے کہ کوئی سیاسی جماعت یہ کہے کہ جی ہمارا تو ان سے ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں, وہ بلکہ ایک اور نیریٹو بنانے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں ان کو پکڑا ہے تو اس کو ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے, یہ ان کے لیے بھی درست نہیں ہے, کیونکہ ان کے بارے میں یہ تاثر ملک کے اندر درست نہیں جاتا. میں نہیں سمجھتا کہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف کسی قسم کی کارروائی ہو رہی ہے یا ہونی چاہیے, کیونکہ سیاسی جماعتوں کی نوعیت ذرا مختلف ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں ہوا یہ ہے کہ قانون چونکہ کمزور ہے اور سیاسی جماعتوں کے پاس بڑی طاقت ہے, تو جرائم پیشہ لوگوں نے سیاسی جماعتوں میں بھی پناہ لے رکھی ہے. تو یہ جماعتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو پناہ نہ دیں.
یہ اپنا ہاؤس ان آرڈر لائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر رسول بخشی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بہت شکریہ. ہم ان چند سیکنڈ کے ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کرکٹ ورلڈ کپ پہ, جس کا دوسرا سیمی فائنل جمعرات کو کھیلا جا رہا ہے, آسٹریلیا ورسز انڈیا. بہت اہم میچ ہے, کریٹیکل ہے, دونوں ٹیموں کی اسٹرینتھ اور اس کی ویکنیسز, اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر انجم ایرل گیل, اور پروگرام کے سیگمنٹ میں اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا ہے مدیحہ انور نے, ہماری ساتھی ہیں اور اینکر ہیں, رپورٹر ہیں, اور اسپورٹس میں میری طرح خاصی دلچسپی رکھتی ہیں اور کرکٹ میں خاص طور پہ, اور بڑی زبردست گرپ ہے ان کی. شیویندر کمار ہمارے ساتھ ہیں, اسپورٹس ایڈیٹر انڈیا ٹی وی بھارت سے, اور بات ہم کرنے جا رہے ہیں بھارت ورسز آسٹریلیا. سیمی فائنل ہے ورلڈ کپ 2015 کا, بھارت انبیٹن ہے, آسٹریلیا کو ایک میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اگینسٹ نیوزی لینڈ, لیکن بڑی کمپوز آسٹریلیا کی ٹیم بڑی کمپوز جا رہی ہے. ہاں, پاکستان کے خلاف بھی اس نے بہت, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ویکنسز کچھ وہاں پہ نظر آئیں, کیا بھارت ان ویکنسز پہ کنٹرول ان کو کیش کر سکتا ہے یا نہیں, یہ ایک سوال ہے. لیکن اگر اوور آل ہم ان کے دونوں ٹیموں کے درمیان جو آج تک میچز ہوئے ہیں اس پہ ایک نظر ڈالیں تو آسٹریلیا کا پلہ بھاری نظر آتا ہے. مدیا, آپ ہمیں کچھ بتا سکتی ہیں پہلے تو اسٹوڈیو میں خیر مقدم, دونوں ٹیموں کے آج تک جو میچز رہے ہیں کیا پکچر ہے آپ کے سامنے؟
اسد, آپ کا شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. جی, جو سٹیٹس ہیں وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ آسٹریلیا کا پلڑا بھاری رہا ہے. 117 ٹوٹل او ڈی آئیز دونوں کے درمیان کھیلے جا چکے ہیں, جس میں سے 67 جو ہے وہ آسٹریلیا نے جیتے ہیں, 40 انڈیا نے جیتے ہیں, اور 10 بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئے ہیں. لیکن اگر ہم اس پرٹیکولر ورلڈ کپ کی بات کریں, مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کو سٹیٹس سے پیچھے ہٹ کے بھی بات کرنی چاہیے. دیکھیں, سٹیٹس تو ہمیں یہ بھی بتا رہے تھے کہ ابھی جو سیریز ہوئی تھی, انڈیا بہت عرصے سے اس وقت آسٹریلیا میں ہے, لیکن وہ مستقل شکست ان کو ہو رہی تھی, قطر نہیں ہو رہے تھے, اور کسی کو یہ ایکسپیکٹیشن تھی ہی نہیں کہ انڈیا اتنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے, اور انڈیا اپنے گروپ میں انبیٹن ہے.
بالکل,
تو پھر کیا سٹیٹس کتنا زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟
شیویندر سے پوچھ لیتے ہیں. شیویندر, آپ کے خیال میں یہ سٹیٹس میٹر کرتے ہیں, کاؤنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور سڈنی وہاں پہ خاص طور پہ, مدیا نے ابھی کچھ دیر پہلے بتایا کہ 14 میچز ہوئے انڈیا ورسز آسٹریلیا, 12 آسٹریلیا نے جیتے ہیں. جی شیویندر, آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟
معاف کیجیے مجھے آواز آپ کی صاف نہیں آ رہی ہے، ذرا اپنا سوال دوہرائیں۔
جی میں اپنا سوال دوہراتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سٹیٹس ہمارے سامنے ہیں وہ تو بھارت کے لیے کچھ زیادہ اچھے
نہیں۔ مجھے اب بھی آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے۔
ہم آپ کو ری ڈائل کرتے ہیں، ہم آپ کو ساتھ دوبارہ رابطہ کرتے ہیں۔ جی مدیات، اوور آل ظاہر ہے اگین فارم پہ آئیں گے، بھارت بظاہر لگتا ہے کہ بہت ہی سائنٹیفک کلینیکل گیم کر رہا ہے، آسٹریلیا اس کی اپنی پلس پوائنٹس بھی ہیں، ہوم گراؤنڈ ہے، ہوم کراؤڈ ہے، ایڈوانٹیج اس کا بھی اسے ہوگا۔ کیا لگتا ہے یہ میچ کیا اسی طرح کم از کم کانٹے دار ہوگا جیسا پہلے سیمی فائنل تھا؟
بالکل بالکل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ آسٹریلیا کو ہوم گراؤنڈ کا فائدہ ہوگا، میرا خیال میں اتنا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں انڈین کراؤڈ بہت دیکھنے کو ملے گا اور ویسے بھی سارے میچز میں آ رہے ہیں اور یہ تو سیمی فائنل ہے، اس میں ڈیفینیٹلی زیادہ وہ ہوگا۔ ایک جو چیز ہے میرے خیال میں، اگر انڈیا چاہتا کہ اس پورے ورلڈ کپ کے اندر اس کو کہیں پہ سیمی فائنل کھیلنا ہوتا تو پرابلی انڈیا کی اپنی چوائس بھی سڈنی ہوتی، جس طرح کی پچ ہے۔ جو ایک شاید آسٹریلیا کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے وہ سپن بالنگ بن سکتی ہے، کیونکہ اصل یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ سپن کو وہ اتنا اچھے طریقے سے شاید نہیں کھیل سکیں گے، اور بہت سے لوگ اسی جو اسپیل کیا ہے وہاب ریاض نے پاکستان آسٹریلیا کے میچ میں، اس کو بار بار اگزامپل کے طور کے اوپر کوٹ کرتے ہیں کہ شارٹ بال انہوں نے پھینکی اور واٹسن اس کو اتنا زیادہ نہیں کھیل سکے۔
لیکن شارٹ بال اراؤنڈ 150، تو کے پاس تو 150 کے ساتھ سپیڈ کے ساتھ گیند کرنے والا کوئی بالر نہیں ہے، 140 پہ شاید وہ کرتے ہیں، 140 کے اراؤنڈ۔
لیکن پھر بھی آپ دیکھیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کی بالنگ اٹیک اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں انہوں نے اپنے سارے میچز میں ساری ٹیموں کو آؤٹ کیا ہے، سو یہ ایک فرق ہے۔ اور ایک جو بہت بڑا فرق ہے وہ میرا خیال میں ایم ایس دھونی کا ہے، وہ پہلے بھی ورلڈ کپ کھیل چکے ہیں، جیت چکے ہیں، دا گائے نوز دا گیم، اس کو پتا ہے۔
جی اور بتایا گیا کہ شیویندر کمار سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہو گیا ہے۔ شیویندر آپ ہوپ فلی مجھے اس دفعہ بہتر سن سکتے ہیں۔
جی بالکل بالکل۔
جی آپ ہمیں یہ بتائیے، ابھی مدیہ نے کچھ سٹیٹس دیے ہیں وہ تو بھارت کے حق میں نہیں جاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اوور آل اس کی جو پرفارمنس ہے، اس کا جو ایک تسلسل ہے، کنٹینیوٹی اس کی پرفارمنس کے اندر، وہ اس کا ایک ایج ہے، ایڈوانٹیج ہے۔ کیا اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے اس میچ کے لیے؟ بہت سخت ہوگا، کانٹے کا ہوگا، یا کہیں پہلے سے ہم اس کو جج کر سکتے ہیں کہ کس ٹیم کا پلڑا زیادہ بھاری ہے؟
نہیں، بہت مشکل ہے جج کرنا کہ کس ٹیم کا پلڑا بھاری ہے، اور میں سمجھ سکتا ہوں۔ میں شروعات میں جب کارکرم میں جوڑا تھا آپ کے، مدیہ جو فیکٹس بتا رہی تھیں وہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر آپ ریکارڈ بک میں جائیں گے تو بالکل آسٹریلیا کا پلڑا بھاری ہے بھارت کے مقابلے، لیکن اگر آپ اس ورلڈ کپ کو دیکھیں تو اس ورلڈ کپ میں ٹیم انڈیا نے بہتر پرفارمنس کی ہے آسٹریلیا سے۔ ایک جو سب سے بڑی بھارت کے پکش میں، بھارت کے کھاتے میں بات جاتی ہے وہ۔ دوسری بات، مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا فرق دونوں ٹیموں کے کپتانوں کا ہے۔ مائیکل کلارک اور مہیندر سنگھ دھونی کی اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو مہیندر سنگھ دھونی کے پاس آئی سی سی کے سارے خطاب ہیں، مائیکل کلارک سے لگ بھگ مجھے لگتا ہے 100 میچوں میں زیادہ انہوں نے کپتانی کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں ٹیم انڈیا کو تھوڑا سا فیوریٹ مان کے چلیے، لیکن اس کا ایج اگر آسٹریلیا کے لحاظ سے دیکھیں تو ان کو اس چیز کا بھی ایج ہے کہ وہ اپنے گھر میں کھیل رہے ہیں، تو مقابلہ بہت کانٹے کا ہوگا، بہت مزیدار میچ ہونا چاہیے، ایسا ہر کوئی مان کے چل رہا ہے۔
آپ کو کیا لگ رہا ہے، انڈیا کسی اپنی کمبینیشن میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، اپنے اسپنر کم کر سکتا ہے، وہاب ریاض کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے جیسے مدیہ نے کچھ دیر پہلے اس کو انڈیکیٹ کیا ہے؟
نہیں، مجھے لگتا نہیں ہے اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک تو وننگ کمبینیشن کو چھیڑا نہیں جاتا، یہ تھیوری کرکٹ میں بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے پہلی بات، اور دوسری بات کہ سڈنی میں جس طریقے سے پچھلے میچ میں مجھے یاد ہے دکشن افریقہ کے گیند بازوں نے وہاں پر جس طریقے سے ان کے اسپنرز کو مدد ملی تھی، اور جو اس طرح کی خبریں بھی آئیں کہ آسٹریلیا بہت پریشان ہے اس بات کو لے کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسپنرز کو مدد زیادہ ملے سڈنی میں، اور اگر اسپنرز کو مدد زیادہ ملتی ہے تو ظاہر سی بات ہے بھارت کے اسپنرز جو ہیں ان سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر کل صبح بھارت کے حساب سے اگر بات کی جائے، سمے کے حساب سے، تو کل صبح اگر کوئی کھلاڑی انفٹ نہ ہو جائے، کسی کی طبیعت نہ خراب ہو جائے،
تو آپ کے خیال میں کم و بیش یہ کمبینیشن رہے گا۔ مدیہ یہ بتائیے، اس طرح کے میچز میں عموماً جب ہم ٹیموں کا موازنہ کرتے ہیں، ایک تو ان کے پلیئرز کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی اسٹرینتھ ہے، کبھی ہم یہ بالکل جج کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے کہ کون جیتے گا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس ٹیم کے کھلاڑی مینٹلی زیادہ ساؤنڈ ہیں اور وہ پریشر گیم میں بہتر پرفارم کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں بھی جب آپ دیکھیں تو دونوں ٹیموں نے کافی سیمی فائنلز کھیلے ہیں، فائنلز کھیلے ہیں، لیکن بہرحال کیا آپ کو لگتا ہے آسٹریلیا ورسز انڈیا، انڈین ورسز کینگروز، کتنی ان کی مینٹل اسٹرینتھ ہے پلیئرز کی اور اس کا موازنہ؟ دیکھیے
انڈیا کی تو بالکل ہے، بے شک ہے، ہر گیم کے اندر ہم دیکھتے ہیں پریشر کو بڑے اچھے طریقے سے سسٹین کر لیتے ہیں، اور آئی گیس ان کے پاس ایک یہ بھی ایج ہے کہ 10 تک ان کی بیٹنگ لائن چل رہی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی آ کر ٹک جاتا ہے۔ لیکن یہ مت بھولیے کہ آسٹریلیا جو ہے 2011 میں زخم کھایا ہوا ہے انڈیا سے، اور وہ کوارٹر فائنل انہوں نے لوز کیا تھا انڈیا کو، تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ آئیں گے کہ وہ انڈیا کو ہرائیں، اور آف کورس ہوم گراؤنڈ ہے تو اس کا کچھ فائدہ ہونا تو چاہیے.
ویسے لٹرلی جو پرفارمنس آسٹریلیا کی اگینسٹ پاکستان رہی اس کے بعد تھوڑا سا جھکاؤ انڈیا کی طرف جاتا ہے کہ اس کو یہ میچ جیتنا چاہیے, کیونکہ انڈیا تھرو آؤٹ بہت کلینیکل رہا ہے اس ورلڈ کپ کے اندر.
ہاں لیکن آپ یہ بھی مت بھولیے کہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا میچ کتنا ٹائی اپ ہو گیا تھا اور انہوں نے نیوزی لینڈ کو تقریباً ہرا دیا تھا.
شیویندر ہمارے پاس آخری چند سیکنڈ ہیں, آپ ہمیں اپنی کیلکولیشن میں بتائیے کہ آپ کے خیال میں ہم بالکل نتیجے کی طرف جا رہی ہیں, کون سی ٹیم کیا کتنے پوائنٹس کے ساتھ آگے کھڑی ہے؟
مجھے سچ پوچھے تو بالکل 50-50 چانسز ہیں. جس طریقے سے مدیحا نے کہا انڈین ٹیم کے پاس بھی کچھ چیزیں پازیٹیوز ہیں, کچھ آسٹریلیا کے پاس ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں ہر چیز کو مکمل طریقے سے دیکھیں تو 50-50 چانسز ہیں.
فائنل
بہتر ہینڈل کرے گی 100 اوور تک وہ جیتے گی.
مدیحا فائنل میں کون سی دو ٹیمیں دیکھ رہی ہیں؟
مجھے ایسا لگتا ہے کہ نیوزی لینڈ اور انڈیا کا فائنل ہوگا.
بہت شکریہ آپ کا اور گڈ لک کہیں گے آپ کو شویندر, ہم آپ کو اور آپ کی ٹیم کے لیے کہ وہ بہتر پرفارم کرے, اور یقیناً جو کینگروز ٹیم کے سپورٹرز ہیں ان کے لیے بھی نیک تمنائیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروڈیوسر تھے انجو میرل گل, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو انجینئرز ہیں جیکسن ویٹس اور مارٹن کرشس. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.